بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں, یہ ان کی روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. یہی روایت ایک دوسرے طریقے سے اس طرح آئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ. قیامت کسی ایسے شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ کا نام لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو مختصر طریقے سے اس روایت میں بیان کیا گیا ہے. اس کی نوعیت کیا ہے, کیا یہ بات قرآن مجید کے مطابق ہے, کیونکہ قرآن مجید بھی قیامت کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کرتا ہے. تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ حقائق ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک بات تو قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت آنے کا معاملہ جب بھی ہوگا, یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ یہ اب دو گھنٹے رہ گئے ہیں یا تین گھنٹے رہ گئے ہیں یا دو دن رہ گئے ہیں, ایسے نہیں آئے گی بلکہ اچانک آ جائے گی. یعنی یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے. یہ بات قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے, یہ بتایا ہے کہ وہ بغتتن آئے گی. لوگ سوئے ہوئے ہوں گے آ جائے گی, لوگ جاگ رہے ہوں گے آ جائے گی. یہ ابھی چھوٹے پیمانے کے اوپر جب ہمارے ہاں زلزلہ آیا ہے جو کیفیت ہوئی ہے, یہی قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے, اور اس کو جگہ جگہ زلزلے ہی سے تعبیر بھی کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب نافذ ہو جائے گا تو ایک نرسنگا پھونک دیا جائے گا, ایک چنگھاڑ سنائی دے گی, اور اس کے بعد یہ دنیا بالکل ملیا میٹ کر دی جائے گی. ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے. دوسری بات قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کو اقتدار, عزت, حشمت دے کر امتحان کے منصب پر فائز کرتا رہا ہے, اور اس کا ایک سائیکل ہے, ایک دائرہ ہے جس میں یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آخری زمانے میں یاجوج و ماجوج یا یافت کی اولاد کو دنیا کا اقتدار حاصل ہو جائے گا. یہ بات نہ صرف یہ کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے, بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. یعنی دنیا کی اقوام کا اگر آپ جائزہ لیں تاریخی لحاظ سے, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر حام کی نسل کے لوگ افریقہ میں آباد ہوئے ہیں, اور مشرق وسطی میں سام کی اولاد ہے زیادہ تر, اور یافس کی اولاد وسط ایشیا میں, چین میں, پھر اس کے بعد یورپ میں, پھر اسی طریقے سے امریکہ میں, آسٹریلیا میں آباد ہے. تو یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں بھی اور الہامی صحیفوں میں بھی کہ ان کے پاس اقتدار آ جائے گا. تیسری بات جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کے نہ ماننے والوں پر قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا. یہ بات بھی قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی تمہارے ماننے والے, سیدنا مسیح علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا ہے, تمہارے نہ ماننے والوں پر قیامت تک غلبہ رکھیں گے, یعنی ان کو برتری حاصل رہے گی ان کے اوپر جس طرح کی اس وقت حاصل ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ویسے تو بہت سی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ صحیح ترین روایت اس معاملے میں بھی وہی ہے جو سیدنا جبریل کے ساتھ ایک مکالمے کی صورت میں حدیث کی کتابوں میں آئی, جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک موقع کے اوپر سیدنا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی صورت میں آئے, صحابہ کی مجلس میں آ کے انہوں نے کچھ باتیں حضور سے پوچھی. بڑی مشہور روایت ہے. اس میں اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, ایمان کے بارے میں سوال کیا, حضور نے اس کا جواب دیا. یہ انہوں نے پوچھا کہ دین کے اندر اچھا رویہ اختیار کرنے کی کیا صورت ہے, اس کا حضور نے جواب دیا. گویا اعلیٰ مراتب آدمی کیسے پا سکتا ہے اس کو واضح کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں قیامت کے وقت سے واقف نہیں, جتنا علم آپ کو ہے اتنا ہی علم اس معاملے میں مجھے دیا گیا ہے. یہ بات قرآن نے بھی واضح کر دی ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا, کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا, یہ اپنے ہی پاس رکھا ہے. یعنی بالکل وہ متعین وقت کہ کب آ جائے گی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کی کچھ علامتیں بیان کر سکتے ہیں, یعنی وہ کیا زمانہ ہوگا جس کے بعد لوگوں کو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. تو حضور نے اس کی دو نشانیاں بیان کی. یہ دو نشانیاں حدیث جبریل میں بیان ہوئی ہیں, اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو روایتیں عام طور پر سنی سنائی جاتی ہیں ان سے بالکل مختلف. یعنی جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اور اس زمانے میں تو خیر بہت ہی بیان کر رہے ہیں، ان سے بالکل مختلف ہے وہ دونوں نشانیاں، اور ان کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا. دراحال ہے کہ روایت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، یعنی اس میں جبریل امین نے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ یہ چند چیزیں مزید واضح کر دی جائیں لوگوں کے بارے میں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے نسبت کر کے کہ جب چلے گئے جبریل تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین بتانے سکھانے کے لیے آئے تھے. سوالات بھی نہایت اہم کیے گئے ہیں، یعنی اس میں ہر پہلو سے ہر بات واضح کی گئی ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے جو دو نشانیاں آپ نے بیان فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ عرب کے چرواہے اور ننگے پاؤں پھرنے والے اور بکریاں چرانے والے یہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. ایک بات آپ نے یہ بیان فرمائی، ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے یہ چیز اس صدی میں دیکھ لی، یعنی اب تو اس کے بارے میں کوئی دو رائے باقی نہیں رہی. جو لوگ بھی مشرق وسطی میں جاتے ہیں یا خلیج کی ریاستوں میں جاتے ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی سارے کام بند ہیں، عمارتوں کی بلندی میں اصل مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلی صدی کے شروع تک صورتحال یہ تھی کہ یہ ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے ہی تھے، یعنی ہر آدمی اس بات سے واقف ہے، یہ کوئی بہت دور زمانے کی چیز نہیں. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی. میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ غلامی بطور ایک انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر غلامی کا ادارہ ایک صدیوں پر پھیلا ہوا ادارہ تھا، دنیا کا سارا تمدن اس پر چل رہا تھا، اور ٹھیک اسی زمانے میں آ کے یہ بھی ختم ہوئی ہے. یعنی یہ 1945-46 میں غلامی کے خلاف آخری اقدام کیا گیا، اور عرب میں تو اس کا خاتمہ کہیں 1962 میں آ کر عملی طور پر ہوا ہے، بالکل اسی زمانے میں. یعنی جس زمانے میں عمارتیں بننی شروع ہوئی ہیں اور یہ ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے ان میں مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اس میں بھی یہی ہوا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو قرآن مجید سے یا حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اس روایت سے اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس کی صورت یہ ہوگی کہ دنیا جیسے چل رہی ہے ویسے چل رہی ہوگی؟ اس کے اندر برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اس کے اندر اللہ کا نام لینے والے بھی ہیں، اللہ سے سرکشی کرنے والے بھی ہیں، اور اس کے بعد ایک اچانک حادثہ ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی، یا یہ صورت ہوگی کہ جیسے رسولوں کے معاملے میں ہوا ہے. میں اس قانون کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹے پیمانے پر بار بار قیامت دنیا میں برپا کی تو کسی رسول کو کسی بستی میں بھیجا اور اس کے بعد اہل ایمان کو الگ کر دیا، اور جو لوگ رسول کے منکر تھے ان کو الگ کر دیا، اور پھر ان پر عذاب آیا. یعنی اس میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ادنا درجے میں بھی کوئی صاحب ایمان اس کی زد میں نہیں آتا. تو کیا ایسا ہی ہوگا کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ گویا اتمام حجت کریں گے، حق کو واضح کرنے کے اسباب پیدا کیے جائیں گے، اور جب وہ اسباب پیدا ہو جانے کے بعد حق ہر لحاظ سے واضح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صالحین ہیں وہ بہرحال دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے کہ جو اس کے منکرین اور ان پر قیامت آ جائے گی. یہ دونوں امکانات ہیں. اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صورت ہوگی، لیکن چونکہ قرآن مجید نے کوئی بات اس میں حتمی طور پر نہیں فرمائی تو ہم بھی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اور روایات کی بنیاد کے اوپر بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی نسبت حضور کی طرف ٹھیک ہے تو یہ پوری ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.